الا من ابا, میری ساری امت کے لیے جنت میں داخلے کی گنجائش ہے سوائے اس کے جس نے انکار کیا. پوچھنے پہ ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی دخل النار, جس نے میری مخالفت کی وہ جہنم میں جائے گا. اب آپ کو یہ علم ہو گیا کہ اس کام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور ان کا عمل یہ ہے. بحیثیت مسلمان آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ اس پہ عمل کریں, یہ ذمہ داری ہے, یا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس پہ عمل نہ کریں؟ اپنی زبان سے آپ جواب دے دیجیے, تاکہ آپ لوگوں پہ آپ کی زبان سے کہے ہوئے جملوں کی وجہ سے حجت قائم ہو جائے. کیا ذمہ داری ہے کہ آپ اس پہ, جی زور سے جواب دیجیے, سب مل کے عمل کریں. یہ بحیثیت مسلمان کی ہم سب کی ذمہ داری ہے. اب اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی عذر کے اس سنت پہ, اس طریقے پہ عمل نہیں کرتا, تو کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ایک کام میں مخالف ہوا کہ نہیں ہوا؟ مخالف ہوا. تو کیا کوئی مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نبی کا وہ مخالف بنے جو نبی رات رات بھر اس امت کے لیے رویا, جس امت کے لیے اور جس امت کے غم میں اس اللہ کے حبیب نے یہ کہا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن میں اللہ کے عرش کے نیچے, اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھوں گا اور اس وقت تک میرا سر نہیں اٹھے گا جب تک مجھ سے یہ کہا جائے کہ محمد اپنا سر اٹھاؤ, ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کریں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں خوش کریں گے, ہم تمہیں ناراض اور رسوا نہیں کریں گے. اس رسول کی مخالفت کیا معمولی مخالفت ہے؟ انسان کا ذوق, یعنی دنیا میں والد ہیں, استاد ہیں, مربی ہے, بزرگ ہے, کوئی بھی ہے جس سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے, آپ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو, تصور نہیں کر سکتے کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو ان کی طبیعت کے خلاف ہو. لیکن اس کے سامنے آپ اس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ آپ کا ذوق صحیح ذوق ہے اور آپ کی فطرت صحیح فطرت ہے, جس صحیح فطرت سے اللہ نے ہر انسان کی فطرت کو بنایا ہے. آپ اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں ایسا کام کروں جس سے یہ ناراض ہو جائے یا محسوس کرے. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ناراض کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. سنت پہ عمل کرنا یہ ہماری دوسری ذمہ داری ہے, اس لیے کہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یقولون طاعہ, سورہ نساء کی آیت نمبر 81 میں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے, جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, جب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, جب رات کو اپنے گھر میں جاتے ہیں تو پھر کچھ اور باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہر چیز کو محسوس کر رہا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کی جائے, اس لیے کہ یہ اطاعت بہت ضروری ہے. اور سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی بات کا فیصلہ ہو جائے پھر وہ یہ کہے کہ ہم سوچیں گے اور ہم دیکھیں گے. ما كان لهم الخيرة, اب اختیار باقی نہیں رہا. اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ سپرد کر دینے والا, آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا, اب آپ کا اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہا. اور سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 63 شدید آیت ہے جو لوگوں کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے, جس میں فرمایا کہ تیرے رب کی قسم, اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کے یہ کہتا ہے, یہ لوگ اس وقت تک صحیح معلوم میں مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں ہر بات میں تیرا فیصلہ نہ مان لے. فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیری بات نہ مانے. پاکستان بناتے ہوئے وعدہ کیا تھا اللہ کا قانون ہوگا, آج تک انگریز کا قانون ہے. جج وکیل جھوٹ بولتے اور جھوٹ فیصلے کرتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44, 45 اور 47 کو آپ پڑھیے, آپ کو معلوم ہوگا یہ ہلا دینے والی تین آیات ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ کا قانون نافذ کر سکتے ہیں, نافذ نہیں کرتے, کافر ہیں, فاسق ہیں, ظالم ہیں. قرآن کی شرعی آیت ہے. اسلام کا وہ حشر ہوا ہے ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں, کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کان پکڑ کے اس کو نکال دیا گیا ہے. قرآن کو, حدیث کو, دین کو, پارلیمنٹ میں قرآن کی جگہ نہیں, دین کی کوئی جگہ نہیں وہاں. وہاں ایسے لوگ ہیں کہ اور اسی طریقے سے کچہری اور عدالت اور سیاست اور تعلیمی ادارے اور گھر اور فیکٹریاں اور بازار آپ تلاش کیجئے, آپ کو کہیں قرآن نظر نہیں آئے گا. الا ما شاء اللہ, الا من رحم ربک وقلیل ما هم. یہ اللہ کی طرف سے, جب اللہ نے اس بات کو دیکھا کہ کھلا کھلا میرے غضب اور میرے غصے کو دعوت دی جا رہی ہے, وہی جو میں نے پہلے آیات پڑھی اس کے مطابق فیصلہ ہوا. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, بے ایمانوں اور فساق و فجار کے ساتھ اس کا کوئی وعدہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. اور ارشاد فرمایا سورہ حدید کی جو آیت نمبر 16 میں نے پڑھی, ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں پہ طویل مدت گزر گئی, طویل مدت گزر گئی, فطال علیہم الامد, طویل مدت گزر گئی, قرآن کو چھوڑا, دین کو چھوڑا, نماز کا ماحول نہیں ہے, پردے کا ماحول نہیں ہے, قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول نہیں ہے, شرافت کا ماحول نہیں ہے. یعنی کسی بھی اخلاقی اچھائی کو لے لیجیے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی, کسی اخلاقی برائی کو لے لیجیے نظر کیا آئے گی. اگر آپ گھر کے دروازے تالا لگا کے گھر میں بیٹھے ہوں, دستک دے گی آپ کے دروازے پہ برائی. جس معاشرے کا یہ حال ہو جائے, فطال علیہم الامد فقست قلوبہم, دل سخت ہو گئے, وکثیر منہم فاسقون, اکثریت کا تعلق فساق و فجار سے ہو گیا. اکثریت فاسقوں, فاجروں, ظالموں, بدماشوں پہ مشتمل ہے. اکثریت جب اس قسم کے لوگوں پہ مشتمل ہو, پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آتا ہے. عذاب کی کئی شکلیں, پتھر نہیں برسے لیکن نوبت یہی رہی تو پتھر بھی برسیں. مہنگائی, بدمنی, اس سے بڑا عذاب دوسرا اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ کے دو نعمتوں کو جتانے کے انداز میں لوگوں کو باور کرایا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. بھوک, مہنگائی, فقر و فاقہ, اس سے نجات ملے گی, خوشحالی آئے گی, اور خوف ختم ہو جائے گا, امن ہوگا. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, بستی والے, شہر والے, ملک والے ایمان قبول کر لیں, تقوی کو اختیار کر لیں, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, زمین آسمان دونوں سے میں کہوں گا اپنی برکتیں ان کے لیے کھول دو. آٹا بازار میں نہیں ملتا, اور مہنگائی کی دوسری چیزیں آپ دیکھ لیجئے, یہ اللہ کا عذاب ہے. اور یہ قوم کو ہلایا جا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ ایسا عذاب آئے کہ سب کو تحس نحس کر دیا جائے. اللہ اس چیز سے قادر ہے. اللہ نے قرآن میں بارہا مختلف مقامات سے کہا ہے کہ دیکھو یَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, اگر وہ چاہے تم سب کو چلتا کر دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ, دوسری قوم کو لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے کن کن, وہ چیز ہو جاتی ہے. جب اصحاب یاسین کے واقعے میں اس بستی والوں نے اللہ کی طرف بلانے والے شخص کو شہید کر دیا, اللہ تعالی نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, کوئی بڑا لشکر نہیں بھیجا. یو این او میں قرارداد پاس ہوگی اور پھر مشورے ہوں گے. اللہ یہاں یہ چیزیں نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب دیکھو, ایک فرشتے سے کہا کہ تم چیخ مارو بس. مَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ, ہم لشکر بھیجتے کیوں, ہمیں کیا ضرورت ہے لشکر بھیجنے کی. اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, فرشتہ تھا ایک, اس سے کہا کہ چیخ مارو. جب اس فرشتے نے ایک چیخ ماری, ان کے کلیجے باہر کو نکل گئے, سب مر گئے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ, مر گئے سب. پورے ملک کو ایک فرشتے کی چیخ نے تباہ و برباد کر دیا. اللہ سے جو لڑتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے, اور جو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس بات کی ضرورت ہے کہ اجتماعی توبہ کی جائے, اپنی غلطیوں اور گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کیا جائے, اللہ سے وعدہ کیا جائے کہ آئندہ ہم اس قسم کے جرائم نہیں کریں گے, تب تو فضا بدلے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے, بن بدر اس سے بھی بدتر حالات ہوں گے. کہ ارشاد فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے. بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے. ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں, ارشاد فرمایا کہ اس کا اگر تم نے تفصیل سے اندازہ لگانا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے تھا, تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کو پڑھو. اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کی 10 نشانیاں بیان کی ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 10 نشانیاں ہیں. جو مرد اور جو عورت ان 10 نیکیوں کو اپنا لے گا, اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دوسرے مقام پہ جائیے, سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے. ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتا ہے رحمان کے بندے کون ہیں جن سے رحمان کو محبت ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ان آیات میں اللہ تعالی نے 13 نیکیاں 13 نشانیاں بیان کی ہیں. اپنی ذمہ داریوں کا احساس, اپنی ذمہ داریوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. یہ آیات ہمارے سامنے ہوں, ہم دیکھیں کہ ہم سے قرآن کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے. مسلم شخصیت کیا ہے, مسلمان عورت کی شخصیت کیا ہے, مسلمان مرد کی شخصیت کیا ہے. تیسرے مقام پہ آئیے, 18 سے 12 کو شروع سے پڑھیے. قد اصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یہ آیت نمبر 1 سے لے کے 9 تک, 9 آیات میں 8 اور اچھی نشانیاں ہیں. ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے اور پھر یہ دیکھیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ذمہ داری یہ ہے کہ جب انسان تک نیکی کی کوئی بات پہنچ جائے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نیکیوں کا راستہ دشوار ہے, نیکیوں کا راستہ مشکل ہے. اس لیے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, کانٹوں بھرا راستہ ہے. جب ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت سے اللہ نے تم کو مالا مال کیا, اب اس دعوت کو لے کے دوسروں تک پہنچاؤ. جب دوسروں کے پاس جاؤ گے, برائی سے روکو گے, نیکی کی تلقین کرو گے, تمہیں تکلیف ضرور اٹھانی پڑے گی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس امت مسلمہ کو اللہ تعالی نے بہترین امت قرار دیا. کیوں بہترین امت قرار دیا؟ اس امت مسلمہ کو اللہ نے اچھی امت قرار دیا. کیوں اچھی امت قرار دیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں یہ دو القاب اس امت کو ملے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, تم بہترین اچھی امت ہو, عدل اور انصاف اور میانہ روی کرنے والی امت ہو. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, لوگوں پہ تم گواہ ہو. جب آپ نے کسی کے سامنے دعوت ہی نہیں پیش کی تو کس چیز کی گواہی آپ دیں گے؟ کس چیز کی گواہی آپ کے بارے میں دی جائے گی؟ لوگوں پہ گواہی کا معنی یہ ہے کہ آپ حق کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیے. اور خیر امت کا فرد ہونے کا معنی یہ ہے کہ امر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر, کوئی بھی برائی ہو اپنے بھائی کو اس سے روکیے کہ بھائی دیکھیے یہ چیز گناہ ہے, بری بات ہے, آپ مسلمان ہیں, بحثیت بھائی کے میں آپ کو محبت سے, نرمی سے, ادب سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں, آپ کے بچوں میں, آپ کے دفتر میں, آپ کی ملازمت میں, آپ کی فیکٹری میں, آپ کے ہاں یہ فلاں کام ہوتا ہے جو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے, از راہ کرم اس کام کو آپ بند کر دیجیے, ختم کر دیجیے, آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. اور اگر آپ اخلاق سے, نرمی سے, محبت سے, شفقت سے, ادب سے بات کریں گے تو دوسرا شخص بھی اس بات کو توجہ سے سنے گا. اور یہ چیز صرف مردوں کے لیے نہیں, عورتوں کے لیے بھی ہے. برائیوں کے خلاف جہاد کرنا, نیکیوں کی تلقین کرنا, مرد عورت دونوں کی یکساں ذمہ داری ہے. اور اس چیز کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں سورہ توبہ میں بیان کیا, آیت نمبر 71 اور 72 میں, 10 سپارے میں, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, ایمان والے مرد ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. کس بات میں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکیوں کا حکم کرتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ, زکات دیتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں, جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا. اولئک سیرحمہم اللہ, ان پہ اللہ تعالی رحم کرے گا. اور اگلی آیت فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار, اور ان کے مقابلے میں دوسری پارٹی بھی موجود ہے جو برائیوں کی دعوت دیتی ہے, جو برائیوں اور گناہوں کی دعوت دیتی ہے وہ بھی موجود ہے, عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. جس طریقے پہ اللہ کی طرف دعوت دینے والوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اسی طرح شیطان کی دعوت دینے والے مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اور وہ منافق ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور منافق عورتیں, یأمرون بالمنکر, برائی کا حکم دیتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, وینہون عن المعروف, نیکی سے روکتے ہیں, ویقبضون ایدیہم, ہاتھ بند کیے ہوئے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ یتیموں غریبوں کی مدد نہ کرو, اچھے لوگوں کا ساتھ نہ دو. نسوا اللہ فنسیہم, اللہ نے ان کو بھلا دیا. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے مقابلے میں شر کی دعوت دینے والے لوگ بھی موجود ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر حق اور عدل اور اسلام اور دین اور شریعت اور خیر اور بھلائی کی دعوت نہیں دیں گے تو شر کی دعوت دینے والے اپنی دعوت پہنچا دیں گے. اس سے ہمارے گھروں اور ہمارے معاشرے کا ماحول اس طریقے سے بدل جائے گا کہ جن گھروں سے تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھیں ان گھروں سے موسیقی اور گانے بجانے کی آوازیں آنے لگیں, جن گھروں کی عورتیں اور بچیاں پردے کے بغیر باہر نہیں نکلا کرتی تھیں وہ بن سنور کے میک اپ کر کے ہر بازار کی زینت پر نظر آئیں, جن معاشروں میں بچے اللہ کو یاد کر کے اپنے صبح و شام کو منور کیا کرتے تھے وہاں غیر اللہ کا اور غیروں کا نام اور کرکٹ اور فلم کے ایکٹر اور ایکٹرس کا نام لیا جائے گا اور ان کی تصویریں اپنے گھر میں اور اپنے دل میں سجائی جائیں گی اور اس پر سے فخر ہوگا. یہ حقیقت میں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں یہ ان میں سے ہو جاتا ہے. اگر آپ اور آپ کے گھر والے اور آپ کی اولاد ان میں سے کسی کے دل میں کسی یہودی، نصرانی، ہندو، سکھ، مجوسی، مشرک، منافق کی محبت ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی نگاہ میں یہ ان میں سے ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا ان میں سے ہو گیا. اور یہ بعید نہیں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو. ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، سنا اور ثقہ لوگوں نے گواہی دی، کتنے وہ لوگ ہیں جن کا آخری وقت آیا ان سے کہا گیا کہ کہو لا الہ الا اللہ، زبان پہ کلمہ نہیں آیا. ان مجوسیوں اور ان اللہ کے دشمنوں کا نام آیا جن کی تصویریں ان کے ڈرائیو روم میں لگی ہوئی ہوتی، جن کی تصویریں بچوں کی ہوم ورک والی کاپی میں لگی ہوئی ہوتی. اس لیے کہ تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے. اولاد اور بچے ان کو کوئی قصور نہیں ہے. جس طرف ان کو والدین اور معاشرے کے لوگ لے جانا چاہیں، جس طرف ٹی وی اور ابلاغ و اظہار کے ادارے لے جانا چاہیں، یہ اس طرف جائیں گے. اس لیے کہا کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے گھر سے بسم اللہ کرو. دوسروں کے ہاں آگ بجھانے کا بڑا شوق ہے، اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی، پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کا ایندھن بننے سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر خیر کے کام کی دعوت کو عام کریں، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کریں اور اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں کہ ہر شخص سے غلطی اور گناہ ہوتا ہے، سعید اور خوشبخت وہ ہے جس کو اپنے گناہ اور غلطی کا احساس ہو جائے، بدبخت اور بدنصیب وہ ہے جس کے لیے موت کا فرشتہ آ جائے اور اس کو توبہ کی توفیق ملے. اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے، نمازوں کی پابندی ہو، حرام سے اجتناب ہو، کبیرہ گناہوں سے توبہ ہو، شرک اور بدعت کا وجود نہ ہو، عقل حلال ہو، کمائی حلال کی ہو اور اللہ کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ، اپنے وقت میں سے کچھ حصہ نکالا جائے، خود اور اپنے گھر والوں کو ترغیب دی جائے کہ دین کا تھوڑا بہت حصہ وہ ضرور سیکھیں. اس لیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس معاشرے میں جائیں گے جس معاشرے میں اللہ کا نام لینے والے بہت کم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی سے یہ کام لے لے کہ وہ کسی کفر کے ملک میں جائے، اور ہم نے یہ کہا ہے کہ کسی کفر والے ملک میں جانا اس نیت سے جائز ہے کہ انسان وہاں تبلیغ کے لیے جائے، تبلیغ کی نیت سے مستقل قیام کرنا وہاں جائز ہے. تبلیغ کی نیت نہ ہو، صرف دنیا اور پیسہ کمانے کے لیے کسی مسلمان کے لیے کسی کافر ملک میں مستقل رہائش رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. تو جو لوگ اس معاشرے میں جانا چاہتے ہیں وہ تبلیغ کی نیت کریں کہ ہم اور ہمارے گھر والے مبلغ کی حیثیت سے جائیں گے اور وہاں ہم تبلیغ کریں گے، لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کریں گے. لیکن دعوت پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی پیش کرنا ہوگا کہ لوگ آپ کی بات سنیں گے، اس سے پہلے آپ کو دیکھیں گے. امام ابن قیم نے فرمایا خاموش مبلغ بولنے والے مبلغ سے کہیں بہتر اور اچھا ہوتا ہے. خاموش مبلغ جس کو دیکھ کے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں اس مذہب کی دعوت دے، اس کے اخلاق کو، کردار کو، معاملات کو دیکھ کے لوگ بغیر تبلیغ کے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے کسی کو اور ہم میں سے کسی کی اولاد اور رشتہ داروں کو اس عظیم سعادت کے لیے قبول کر لے کہ وہ اللہ کے راستے کا مبلغ بن جائے، کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی یہ نیک مندی اور خوشبختی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے. ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے دین کی ذمہ داری، اللہ کے دین کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، علماء کے ساتھ رہنا اور ان کی رہنمائی میں اپنی زندگی کے اصول مرتب کرنا. اگر انسان کی نیت مخلص ہو، نیت میں اخلاص ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑ. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص ہدایت کو اور نیکی کو اخلاص کے ساتھ، ہدایت اور نیکی کی توفیق اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو یہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق دے, برائیوں سے محفوظ رکھے, اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی ان سے طرف نظر فرمائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل, وكان أحب أمواله إليه بيرحا, وكانت مستقبلة المسجد, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وإن أحب مالي إلي بيرحا, وإنها صدقة لله تعالى, أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ, ذلك مال رابح, ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت, وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. باب الانفاق مما يحب ومن الجيد. اس باب میں جس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی سب سے پسندیدہ محبوب ترین چیز کو خرچ کرو. ومن الجید, اور اچھی چیزیں. یعنی اس باب میں جو کہ 37 باب ہے اس کتاب ریاض الصالحین کا, اس باب کا عنوان امام النووی نے یہ رکھا ہے کہ باب الانفاق مما یحب, جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اس کو خرچ کرو. ومن الجید, اور ہر عمدہ اور اچھی چیز کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے چوتھے سپارے کی پہلی آیت جو کہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے, اس کو یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ہرگز اس وقت تک حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے. لن تنالوا البر, تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے حقیقی نیکی تک, جب تک حتیٰ تنفقوا مما تحبون, جب تک اس کو خرچ نہ کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہو. یعنی قیمتی چیز, پسندیدہ چیز, اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, یہ ہے اصل چیز اور یہ ہے اصل کام. کیونکہ جو چیز فضول ہوتی ہے, ضرورت سے زائد ہوتی ہے اور پسند نہیں ہوتی, پرانی ہوتی ہے, استعمال شدہ ہوتی ہے اس کو تو خرچ کرتے ہوئے ویسے بھی دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور دل اس کو محسوس نہیں کرتا. اس لیے فرمایا کہ نہیں, بلکہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہو, محبوب ترین ہو, جس کو خرچ کرتے ہوئے دل کو تکلیف پہنچے, یہ ہے حقیقی نیکی. اور اس کے بعد اسی صورت اور اس کے بعد انہوں نے اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو نقل کیا جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 تیسرے سپارے میں ہے, کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. ایمان والوں سے خطاب ہے کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم, جو کچھ تم کماتے ہو حلال, پاک, صاف, عمدہ, اچھی, بہترین, افضل چیز, ان میں سے یا اس میں سے خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, زمین سے جو کچھ نکلتا ہے, سبزیاں, پھل وغیرہ, اس میں سے بھی خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ, جو خراب چیز ہو اس میں سے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو, اس لیے کہ وہ اگلے اس ٹکڑے کے بعد والا جو ٹکڑا, جس کو امام النووی نے یہاں ذکر نہیں کیا قرآن میں, اس کے بعد اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, جو چیز ایسی ہو کہ وہ فضول ہو, ضرورت سے زائد ہو, پھٹی پرانی ہو, بیکار ہو, اگر تمہیں کوئی دے دے تو تم اس کو اپنے لیے بھی قبول نہیں کرو گے. وَلَسْتُمْ, اور تم لوگ ہرگز نہیں لوگے, وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, تم بھی اسے نہیں لوگے, إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, یہ الگ بات ہے کہ آنکھیں بند کرو, آنکھیں بند کر کے یعنی دل پہ جبر کر کے وہ فضول چیز لے لو, تو یہ تو الگ بات ہے. تو جب تم اپنے لیے اس قسم کی استعمال شدہ چیز پسند نہیں کرتے, تو کیا اللہ کے لیے اس بات کو تم پسند کرتے ہو کہ اس کی بارگاہ میں اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے تم ایسی چیز خرچ کرو کہ جو بیکار ہو اور بے وقت ہو. اور اس کے بعد انہوں نے اس متفق علیہ حدیث کو بیان کیا جس کو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اس کا تعلق ایک مشہور صحابی ہیں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ, ان سے ارشاد فرمایا کہ کان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکثر الانصار بالمدینہ مالا من نخل, انصاری صحابہ جو مدینے میں رہنے والے تھے ان میں کھجوروں کے باغات کے لحاظ سے سب سے مالدار ابو طلحہ تھے. مدینے میں سب سے زیادہ کھجوروں کے باغات ابو طلحہ کے تھے, اور ان میں جو سب سے بہترین باغ تھا جس میں سب سے قیمتی کھجوریں تیار ہوا کرتی تھیں, اور جس باغ میں سب سے قیمتی کھجوروں کے درخت تھے, اس لیے کہ اگر آپ بازار گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کھجور کی کئی قسمیں ہیں. ہم لوگ عموماً جب اپنے ہندوستان پاکستان میں ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے کہ کھجور کی ایک ہی قسم ہے, لیکن یہاں کہ جو اصل جگہ ہے کھجور کی, تو یہاں آ کر معلوم ہوا کہ کھجور کی کئی قسمیں ہیں, اور قیمتی ترین کھجور بھی بازار میں موجود ہے. تو فرمایا کہ جو قیمتی کھجوریں تھیں ان قیمتی کھجوروں کے درخت سب سے زیادہ ایک باغ میں تھے جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا باغ تھا. اور فرمایا کہ یہ اس باغ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس باغ کا اور جس جگہ یہ باغ واقع تھا اس کا نام تھا بیرحا, اس جگہ کا اور اس باغ کا نام تھا بیرحا. وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَا, سب سے جو پسند اور سب سے اچھا لگتا تھا ابو طلحہ کو وہ ان کا یہ باغ تھا بیرحا. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ, اور یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا, مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. اور وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے. وَيَشْرَبُ مِن مَاءٍ فِيهَا طَيِّب, اس باغ کا میٹھا اور تازہ پانی پیا کرتے تھے. جس طرح بعض دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اس باغ میں کثرت سے تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس میں کنویں کا جو ٹھنڈا اور تازہ پانی تھا وہ پیا کرتے اور اس باغ کی کھجوریں کھایا کرتے تھے. انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں فلما نزلت هذه الآیہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب یہ آیت نازل ہوئی جاء ابو طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طلحہ تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ تعالی انزل علیک, اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل کی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو سب سے اچھی چیز تمہیں لگتی ہے, جو من پسند محبوب ترین چیز ہے, اس کو خرچ کرو. وَإِنَّ أَحَبَّ مَا لِي إِلَيَّ, میرا جتنا مال ہے اس میں جو مال مجھے سب سے اچھا لگتا ہے وہ بیرحا, یہ باغ ہے نخلستان, یہ باغ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے, وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى, میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. ارجو برہا وذکرہا عند اللہ تعالیٰ, اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے اجر اور ثواب ملے گا اور میرے لیے یہ اجر اور ثواب ذخیرے کے طور پہ محفوظ رہے گا. فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ, اے اللہ کے رسول اسے وہاں رکھیے, یعنی اس طریقے پہ خرچ کیجیے, حیث و اراد اللہ, جس طریقے پہ اللہ تعالی آپ کو اس بات کی توفیق دیں اور آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں, یعنی جس طرح آپ مناسب سمجھتے ہوں آپ اس میں تصرف کیجیے. یہ میں نے اللہ کے نام پہ آپ کے حوالے کر دیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ جانتے تھے کہ اس وقت بیرحا کا جو باغ ہے اس کی کتنی قیمت ہے, اس دور میں مدینے میں اس سے زیادہ قیمتی زمین کسی اور کی نہیں تھی. یعنی یہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اگر اس دور میں کسی شخص کے پاس کسی بڑے شہر کے بالکل وسط میں زمین کا ایک ٹکڑا ہو جس کی مالیت ہزاروں اور لاکھوں میں نہ ہو بلکہ کروڑوں میں, تو اس وقت یہی کیفیت بیرحا کی تھی کہ مدینے میں سب سے زیادہ قیمتی قطعہ ارض یہ بیرحا تھا. اور صحابہ جب آیات نازل ہوتی ہیں اور آیات میں اللہ تعالی جس چیز کا حکم دیتے ہیں فوراً اس پہ عمل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سنا اور اس نیت سے سنا کہ ہمیں ثواب ملے گا, یہ نیت نہ ہو کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ہم سے کہا جا رہا ہے, قرآن اور حدیث کے مخاطب کون ہیں, ہم لوگ, جو حکم دیا جاتا ہے ہمیں اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے, اس کا جو تخاطب ہے وہ کوئی اور لوگ نہیں ہے, کوئی اور مخلوق نہیں ہے. جس طرح صحابہ ان آیات کو اور ان احادیث کو سن کے ان کے دل میں ایسی رغبت پیدا ہوتی تھی کہ مرد اور عورتیں اور بچے اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتے تھے. یہ عورتوں کا واقعہ ہے کہ عید کے موقع پہ, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یوں ہی جب رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عیدین کے خطبے سے قبل خواتین کے پاس تشریف لے گئے, عید کا خطبہ دینے کا وقت ہے, ارشاد فرمایا کہ عید کے خطبے کے ضمن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خاص حصہ عورتوں کے لیے رکھا, عورتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے, کثرت سے میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا ہے, اس لیے تم اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کیا کرو. صحابہ رضی اللہ عنہم یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے گلے کے زیورات اتار اتار کے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں لگانے پیش کرنے شروع کر دیے, حتیٰ کہ بلال رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی اور اس چادر میں خواتین کے زیور کو محفوظ کیا گیا. تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی چیز کو بیان کرتے ہیں, آیات کی تلاوت کی جاتی ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رغبت پیدا ہو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جو سب سے قیمتی زمین ہے بیرحا, میں اللہ کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بخیل, بخیل یہ جملہ ہے جو کسی بہت بڑے کام یا بہت بڑے حادثے یا بہت بڑی بات کے سنتے ہی ہوئے زبان سے نکلتا ہے کہ اوہو یا سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے کہ بخیل. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ذالک مال رابح, یہ ہے فائدے والا مال, یہ ہے فائدے والا سودا جو ابو طلحہ نے کیا ہے, یہ ہے فائدہ. اللہ کے ساتھ تجارت کی, اللہ کے ساتھ تجارت, اور یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں کوئی گھاٹا اور کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہوتا. ذالک مال رابح, دو مرتبہ فرمایا ذالک مال رابح, ذالک مال رابح. ربح کہتے ہیں فائدے کو, یہ ہے فائدہ, فائدے والا مال, اور یہ ہے فائدے والا مال. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ تم نے جو کچھ کہا وہ ہم نے سنا, اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں کے لیے وقف کر دو. تو ابو طلحہ نے عرض کیا کہ افعل یا رسول اللہ, میں وہی کام کروں گا اس کا آپ نے مجھے حکم دیا. فقسمہا, تو ابو طلحہ نے اس کو تقسیم کر دیا اس باغ کو, فی اقاربہی و بنی عمہ, اپنے دوسرے رشتہ داروں اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے درمیان. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نخلستان کو اور اس کھجوروں کے بہترین قیمتی باغ بیرحاء کو تم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو, تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائیوں اور چچا زاد بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں پہ اس کو تقسیم کر دیا, سب کو اس کا حصہ دار بنا دیا. اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ رشتہ داروں پہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا اجر اور ثواب دگنا ہوتا ہے, اس کا اجر اور ثواب دگنا ہوتا ہے. ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا. اس لیے مال خرچ کرتے ہوئے اگر گھر میں اور رشتے میں غریب اور مسکین لوگ موجود ہوں تو پہلا حق ان کا ہے, اور ان کی اگر آپ مدد کریں گے تو آپ کو دگنا اجر ملے گا. باہر اگر آپ اجر اور ثواب کی نیت سے مال خرچ کریں گے آپ کو ایک اجر اور ثواب ملے گا جو صدقے کا ہے, لیکن رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے تو دوہرا اجر ملے گا, ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. صلی اللہ علیہ وسلم.